بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. گزشتہ آیات میں سورہ نور کا گزشتہ آیات میں نور کا تذکرہ آیا تھا، اور گزشتہ ہفتے اس سے پہلے ہفتے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا. وہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی تھی کہ یہ نور والے کون ہیں جن کو اللہ نے نور ہدایت عطا فرمایا. وہ لوگ ہیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح و شام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نور کے مراکز کو بیان فرمایا تھا کہ وہ مساجد ہیں، یہ جمہور اور راجح قول کے مطابق بتایا تھا. لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نور کی جگہیں فی بیوتن، بیوت سے مراد صرف مساجد نہ لیں. ہم نے تو وہی تفصیل لی تھی جو راجع ہے، لیکن دوسرے معنی بھی ہمارے لحاظ سے بڑے اچھے ہیں کہ یہ نور کی جگہیں، نور ہدایت کی جگہیں وہ گھر بھی ہیں جہاں پر صبح و شام اللہ کی یاد ہوتی ہے. گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کا، تسبیحات کا اہتمام ہوتا ہے، درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے. یہ وہ بیوت ہیں، وہ گھر ہیں جن میں اللہ کی یاد ہوتی ہے. فرشتے ان گھروں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ کے یہاں یہ آسمان، اللہ تعالیٰ کے یہاں اور آسمان والے فرشتوں کے یہاں یہ گھر چمکتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، جہاں پر ذکر اللہ کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے اور عبادتیں کی جاتی ہیں. اس سے کہ عبادتیں ایک نور ہیں. بہرحال وہ پیچھے جو تذکرہ آیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مجھے تم انسانوں کی تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی ضرورت نہیں کسی کی پاکی اور عبادت اور تسبیح کی، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات، آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اے انسانوں، تمہیں نہ کرنا ہو نہ کرو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. یعنی ویسے بھی اللہ کو کسی کی تسبیح اور پاکی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے تسبیح اور پاکی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ اس کی مخلوق اس کی پاکی بیان کرے تو مخلوق بیان کرنے والی بہت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا ہم انسانوں کی پاکی بیان کرنے سے. یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات، جاندار ہوں، غیر جاندار ہوں، جمادات ہوں، درخت ہوں، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں پرندے ویسے ہی ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس کا تذکرہ پہلے آ چکا تھا، گزشتہ ہفتے آ گیا. اب ان آیتوں میں، آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں وللہ ملک السماوات والارض وإلى الله المصير. گویا اب یہاں سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ اور تسبیح، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح، ان باتوں کی اہمیت بیان فرمائی ہے. جب ان باتوں کی اہمیت آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، انسانوں کی پاکی اور تسبیح کی تو مجھے ضرورت ہے نہیں، لیکن اگر تم کر لو تو تمہارے لیے فائدہ ہے. تم اگر کر لو تو تمہارے فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے اور آئندہ پڑنے والی ہے. بس آگے جو ہے وہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات وہ قادر مطلق ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے انسان عقل سے سوچے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی تو انسان خوشامد کیا کرتا ہے۔ انسان جب مانتا ہے کہ مجھے فلانے کی ضرورت ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو خوش رکھے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو ذرا خوش رکھے کہ ہماری جب ضرورت پڑے گی۔ عام انسانوں میں تو ہم چلو کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں ہمیں کسی کی کیا ضرورت، انسانوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ انسان صرف زبان سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، لیکن دل میں نہیں ذرا سا اس کو بھی خوش کرنا پڑے گا ورنہ ہمارا کام کیسے چلے گا، یہ ہماری دنیا کی حالت ہے۔ لیکن ہم اللہ کے تو محتاج ہیں، ہر سانس کے اندر لینے میں، ہر سانس کے باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں، باقی باتیں تو اپنی جگہ، سانس لینا نکالنا، اس کے علاوہ صحت ہے نہیں ہے، دماغی حالت صحیح ہے کی تکلیف ہے یا نہیں ہے، ہاتھ ہے، کمر ہے، سر ہے، کہاں کہاں تکلیف ہو سکتی ہے، ہر چیز میں، غذا کے حاصل کرنے میں، غذا کو منہ میں ڈالنے میں، چبانے میں، اندر اتارنے میں، ہضم کرنے میں، اور جو زائد، جو انسان کے صحت کے لیے مضر اجزاء ہیں وہ نجاست کی شکل میں باہر نکلتے ہیں، ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے محتاج ہو اور تم مانتے ہو کہ میں قادر مطلق ہوں تو دیکھو میری قدرت کی کچھ نشانیاں سمجھ لو، اور یہ یقین کر لو کہ تمہیں میری ہی ضرورت پڑنے والی ہے، میری ہی بادشاہت ہر جگہ چل رہی ہے، اس کو دل میں اتار لو تاکہ اللہ کی پاکی ہم کثرت سے بیان کریں، یہ ہے اصل بات۔ آگے بس ہم یہ بات اگر ذہن میں آ گئی تو آگے گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اس کو ایک اور میں کسی رسالے میں ایک مضمون پڑھا تھا جو بڑا اچھا تھا، کہ ویسے تو بسا اوقات بچوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے لیے کام کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کوئی مشورہ لیا کہ میں فلانا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکیم نے کہا کہ دیکھو جب کوئی کام کرنا ہو، جب کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ایک جذبہ اس کام کو کرنے کا جو تمہارے اندر ہی موجود ہے اس کو اچھی طرح ابھار لو، جب وہ اچھی طرح بیدار ہو جائے گا تو پھر تو وہ کام اچھی طرح تم کر سکو گے۔ یہ مفہوم ادا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال جو بھی سوال جواب ہوا، میں یہاں پر بس اس مناسبت سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل محتاج ہونا، یہ ہم زبان سے کہتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے مانتے ہیں، لیکن دل میں اچھی طرح یہ بات اتری نہیں ہے، اس کو اچھی طرح دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اگر آ گئی تو بس پھر تو سب کچھ ہے، پھر ہم کسی چیز میں اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تو حال تھا کہ وہ بس اس بات میں مضبوط ہوتے تھے تو پھر نافرمانی کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اطاعت ہی اطاعت، اللہ کو راضی کرنے ہی کی کوششیں ہر کام میں لگی رہتی تھیں۔ یہی اولیاء اللہ کا حال ہوتا ہے ہر ایک کے درجے کے لحاظ سے، اور جتنا انسان اس میں پیچھے ہٹتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کم ہوتا ہے، اتنا ہی وہ پھر گناہوں کی طرف یا اللہ سے غفلت کی طرف اور ان چیزوں میں انسان زیادہ چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ظاہر ہے ہر سننے والا، کہنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ بہت اہم چیز ہے، اور ہر شخص اپنے اندر اس کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے، واقعی یہ ضرورت ہے ہماری۔ اب ہمارے اندر اس کو کیسے بڑھائیں؟ یہی ہے کہ اصل ظاہری طور پر ہم شریعت کے جو احکام ہیں ان کو سیکھ کر عمل کر لیں، یہ تو بنیادی چیز ہے، وہ بالکل بنیادی چیز ہے۔ ہمیں شروع سے بتا دوں کہ ہمیں کیسے وہ حاصل کرنا ہے، کہ شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں ان کو ہم ادا کریں، جو نافرمانی معصیت کے کام ہیں ان سے بچیں، یہ تو بنیادی چیز ہو گئی۔ اور یہ اصل جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کثرت ذکر اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ اور اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نا، جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ بہرحال اصل بہت آسان سا علاج اس کا اگر ایک حدیث کسے اگر اس کا علاج اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو وہی ہے لا یزال لسان کا رطبا من ذکر اللہ، دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، یہ جتنا زیادہ اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ یہ چیز حاصل ہوگی، لیکن دھیان کے ساتھ، بس دھیان کے ساتھ، اور انشاءاللہ بڑھتا رہے گا، انسان کوشش کرتا رہے، دعا کرتا رہے، چیز بڑھتی رہے گی۔ اب اگلی آیتوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو سمجھا رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانا چاہو گے کہاں جاؤ گے، زمین میں جا کر، قبر میں جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، آسمانوں میں اڑ کے کہاں چلے جاؤ گے، تم ہر جگہ بادشاہت میری ہے، تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے، میرے ہی محتاج ہو، میری حکومت سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک شخص جیل میں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو جیل کا جو بڑا ہے وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پکڑ نہیں سکتا، بہت بڑی جیل ہے، میں ادھر بھاگ جاؤں گا ادھر بھاگ جاؤں گا، لیکن ہر طرف دیواریں ہیں، باہر تو نکل نہیں سکتا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے میرے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قل اللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت تو صرف اللہ کو حاصل ہے، اور پھر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ المصیر، تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، وہیں حساب دینا ہے۔ تو دیکھو اللہ کی کثرت سے پاکی بیان کرو، تسبیحات کی کثرت کرو تاکہ اللہ کے پاس جاؤ تو کچھ پیش کرنے کا بھی ہو ہمارے پاس۔ جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کچھ پیش کرنے کے لیے تسبیحات اور عبادتیں بھی لے کر آؤ، خالی ہاتھ جا کے کیا کرو گے۔ وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر، یہی اللہ تعالی یہاں پر جو ہمیں تاکید فرما رہے ہیں وہ یہی کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور یہ وہ عبادت ہے جس کا پہلے بھی تذکرہ کبھی آیا تھا کہ ذکر اللہ وہ عبادت ہے جس کے، یہ ایک ہی عبادت ہے جس کو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا، اور اس طرح کے کثیرن کثرت سے کرو، دوسری عبادتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ روزے کثرت سے رکھا کرو، قرآن میں نہیں آتا، نمازیں کثرت سے پڑھا کرو، کثرت وہ نہیں آتا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اذکروا اللہ ذکرن کثیرن، کثیرن کی قید آ گئی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، حالانکہ پیچھے سے آیتیں چل رہی ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آیتیں چل رہی ہیں، اور اخیر میں جب ذکر کا تفسیر آیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کا لفظ آیا تو کثیر آ گیا۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے، اس کو کثرت سے کرنا ہے، اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمیں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن نے اس کی بھی صراحت کر دی، اور یہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا، وہی جو تہجد کے وقت پڑھنا، جس کا مسنون ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا کرتے تھے۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر بھی، قعودن بیٹھنے کی حالت میں بھی، علی جنوبہم لیٹے ہوئے بھی، بس گویا ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا تھا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہر حالت میں یاد کرنا، یہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہو، ذکر اللہ جس طرح ہر حالت میں ہو سکتا ہے، طہارت غیر طہارت میں ہو سکتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہو سکتا ہے، اسی طرح زبان سے اور دل سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی زبان سے ہوگا کبھی دل سے ہوگا، بس انسان اس کی عادت کر لے۔ اسی وجہ سے یہ اذکار وغیرہ جو بتائے جاتے ہیں مشائخ کے یہاں اسی لیے ہوتے ہیں، یہ کوئی یعنی بس یہی کہ دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے اور دھیان پیدا ہو جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے عبادت کریں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دھیان پیدا ہو جائے، یہ کثرت ذکر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو پہلی بات تو یہ فرما دی کہ وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. سوال جو ہے کہ کون سی چیز ذکر اللہ کہلا سکتی ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. ظاہر اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو, ورنہ تو ذکر اللہ کیسے ہوگا. تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کی یاد کے ساتھ کیا جائے وہ ذکر اللہ ہے. ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اللہ کی یاد کے لیے کر رہے ہیں, ہمیں کچھ دنیا میں نہیں مل رہا ہے اس کا, دنیا میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں مل رہا ہے. سننے والوں کو تو یقیناً کہہ سکتے ہیں کیا معاوضہ مل رہا ہے, اور جہاں پر بڑا مجمع ہوتا ہے سامنے تو پھر بھی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ان کی طرف سے کچھ اعزاز مل جائے گا, کچھ مل جائے گا. یہاں جب ہم دور دور ہیں تو وہ بھی بات نہیں ہے. یعنی کہ خیر, یعنی کہنے والے کے دل میں پھر بھی ریا آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے. لیکن سننے والے تو اخلاص کے ساتھ سن رہے ہیں, یہ ذکر اللہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اسی نے فرمایا. تو یہ دین کی باتوں کا تذکرہ اللہ کی یاد کے ساتھ, بس یہ اللہ کی یاد کے ساتھ اور اللہ کی رضا والے اعمال, یعنی اللہ کو راضی کرنے والا جو عمل ہے, علم سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, یہ جتنا بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ گھر میں عورتیں جو کام کرتی ہیں, گھر کی صفائی ہے, ساتھ ساتھ میں وہ بھی کرتے رہیں, ذکر اللہ بھی کرتے رہیں. اپنے کوئی تسبیحات ہوں, تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, استغفار پڑھتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے کام کرتے رہیں, کھانا پکاتے رہیں. بعض بہت کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں کتنے کتنے پارے پڑھ لیتے ہیں اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال یہ ذکر اللہ سے کوئی چیز معنی نہیں ہوتی, زبان سے نہیں تو اچھا دل میں تو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتا ہے. دل میں اللہ اللہ کرتا رہے, اللہ کو یاد کرتا رہے, اور جو کام کر رہا ہے اس میں یہ کرے کہ یا اللہ یہ میں کام کر رہا ہوں تیرے رضا کے لیے, دنیا بھی فائدے کے لیے تو نہیں. عورتیں صفائی گھر کی جو کرتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, صفائی ایمان میں اسلام میں مطلوب ہے اس لیے کر رہے ہیں, اور صفائی یہ ہماری ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ گھر میں کسی کو تو صفائی کرنی ہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں. جو بھی یعنی ظاہر ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی یاد ہی کا ذریعہ بن جائیں, کوئی بھی چیز اللہ سے دور کرنے والی نہ بنے. جب یہ دھیان حاصل ہو جائے گا تو ہر کام ہمارا ذکر اللہ بن جائے گا, اللہ کی یاد کے ساتھ ہوگا. اور وہ بات صحیح ہے جو کسی شاعر نے شعر میں کہی ہے کہ یہی ہیں جن کے سونے کو عبادت ہے فضیلت پر, انہی کا اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. وہ جو شاعر نے کہ اشعار کہے ہیں اللہ والوں کے بارے میں وہ صحیح ہیں کہ جب انسان سوتا ہے اور اس نیت سے سوتا ہے کہ اچھا میں سوؤں گا اور مسنون طریقے پر سوؤں گا, دعائیں پڑھ کر سوؤں گا, جو سنتیں ہیں دعا سونے کی جو سنتیں وہ ادا کر کے سوؤں گا, اور اس نیت سے سوؤں گا کہ اٹھنے کے بعد جو دن کی ذمہ داریاں اور عبادات ہیں وہ ادا کر سکوں. ہمارا تو اصل میں ایک سوچ, میں عام لوگوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ایک سوچ ایسی ہوتی ہے کہ اٹھ کر اچھا مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کی طرف ذہن نہیں جاتا, حالانکہ انہی کاموں میں ہم اللہ کی رضا والی نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اس لیے کر رہی ہوں, یہ بچوں کی تربیت میرے ذمے ہے تو اس کی وجہ سے مجھے ابھی رات کے آرام کی ضرورت ہے تاکہ صبح میں ان کی صحیح طور پر تربیت کر سکوں, دن کے جو ذمہ داریاں ہیں میری, جو حقوق جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقوق رکھے ہیں گھر کے حوالے سے, شوہر اور بچوں کے حوالے سے, وہ ادا کر سکوں, یہ ذکر اللہ ہو جائے گا تو اب ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا. یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں انسان کے ذہن میں اچھی طرح پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر یہی تو ہیں جس سے انسان کے وقت کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہت زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, کچھ ذکر اللہ اور تسبیحات لے کر آنا, خالی ہاتھ نہ آ جانا. آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا, جو بھر بھر کے جاتے ہیں قسمت والے ہیں, اور بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں خالی ہاتھی ہوتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. اے مخاطب اللہ کی قدرت کو دیکھو اور سمجھو. اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں, یعنی کیا تجھے معلوم نہیں, لیکن ایسی اتنی جب کوئی چیز بالکل ظاہر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں معلوم نہیں, یعنی ایسا ہے جیسے دیکھی ہوئی چیز ہو. یہ رآ کا لفظ علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. الم ترى ان اللہ یزجی سحاباً, اے مخاطب کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یزجی سحاباً بادلوں کو ملا دیتا ہے, ادھر سے بادل ادھر سے بادل الگ الگ جگہوں کے بادل ایک ساتھ مل جاتے ہیں. ثم یؤلف بینہ, یزجی کے معنی ہانکنا لے جانا, اللہ تعالیٰ بادلوں کو لے جاتا ہے. ثم یؤلف بینہ, اور لے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو آپس میں جمع کر دیتا ہے, اور جمع ہونے کے بعد پھر آپس میں جیسے ایک دوسرے کو دھکا دینے لگ جاتے ہیں بادل, اسے معلوم ہوتا ہے ثم یجعلہ رکاماً, پھر وہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے, یعنی کوئی تہ جم گئی. اوپر سے پلین میں سے لوگ دیکھتے ہیں تو جیسے پہاڑ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اس طرح معلوم ہوتے ہیں. ثم یجعلہ رکاماً, بس اب یہ بادل ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, تو آسمانوں میں اللہ کی بادشاہت کیسے چل رہی ہے, زمین سے بھاپ کی شکل میں پانی اوپر گیا, بادلوں کی شکل میں آسمان میں آیا, اب یہ بادل ادھر ادھر سے اللہ تعالیٰ ان کو ہانک کر لے جاتا ہے, ایک جگہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں, اور کئی بادلوں کی تہ آپس میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ جالو ہو رکامن, پھر کیا ہوتا ہے, فطر الودق یخرج من خلالی, پھر اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے. عجیب ہے یہ کہ اس طریقے سے بارش بالکل جیسے ایک ہی انداز سے ایک ہی طریقے سے پورے میں قطرے 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 اللہ تعالیٰ گرا رہے ہیں, حالانکہ ایک جگہ سے کچھ زیادہ پانی گر جاتا, ایک جگہ سے کم گرتا, اور جیسے قطرے قطرے کہاں سے آتے ہیں, یا تو نل کھلنے کی طرح جیسے نل کھلتا ہے اس طرح پانی سیدھا آتا رہتا, انسان کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے اگر اس طریقے سے پانی آتا, یا ایک ساتھ پانی بن جاتا اور ایک ساتھ گرتا زور سے زمین پہ, وہ بھی نہیں ہے, قطرے 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 گرتے ہیں ایسے جیسے پورے میں ایک بالکل اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نل کے چھوٹے چھوٹے پانی قطروں کے کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ قطرے بالکل برابری کے ساتھ اعتدال کے ساتھ گرتے ہیں, چھوٹے 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 قطرے گرتے ہیں, نیچے گریں کسی کو لگے نہیں تکلیف نہ ہو. اور یہی پانی ہے جو انسان کے لیے کتنے منافع کا ذریعہ بنتا ہے, آگے اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرمائیں گے. واللہ خلق لدابت من ماء, چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائیں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ میں کیوں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ یہاں سے پانی اس کو اٹھایا اور اوپر لے گیا اور بادل بنا, بادل کو جمع کیا اور اس سے پانی نکلا کتنے اعتدال کے ساتھ. ہمیں کیا سبق مل رہا ہے, ایک تو اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے, دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ پاکی کا اللہ تعالیٰ اس ہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیح اور پاکی بیان کریں. تیسرا ہمیں بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہ گار ہیں, بعضوں کا ہوتا ہے یہ خیال, بس ہم تو بہت ہی برے ہیں, ہم تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے, لیکن جو اللہ ہم نہیں ہو سکتے, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, لیکن اللہ میں تو طاقت ہے کہ وہ ہمیں اچھا کر دے. کوشش کرو, مانگتے رہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ خیال کرے کہ ہم خطا کار ہیں, کل بنی آدم خطاؤن, بات صحیح ہے, لیکن یہ خیال جو ہے یہ کبھی شیطانی بھی ہوتا ہے, یہ خیال کبھی شیطانی ہوتا ہے, یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اس لیے کہ جب یہ خیال شیطانی ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, فرق ہم کر سکتے ہیں, بہت آسان ہے, جب یہ خیال آئے اور اس کی وجہ سے ہم زیادہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں اور استغفار کی کثرت کریں, عبادات کی کثرت کریں, یہ تو اچھا خیال ہے, بہت اچھا خیال ہے. لیکن جب یہ خیال آئے اور اس خیال کی وجہ سے ہم عبادتوں میں پیچھے ہٹ جائیں, نہیں نہیں ہم تو ویسے بھی اچھے نہیں ہیں, نہیں ہم تو ویسے بھی نیک نہیں ہیں, ہم کیا بھی مسجد جائیں نماز پڑھیں, ہم تو ویسے بھی نیک نہیں, ہم کیا درود شریف پڑھیں, یہ جب یہ سوچ انسان کو عبادات سے روکنے کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہ شیطانی ہے. کتنا باریک سا فرق ہوتا ہے کہیں کہ انسان پہچان نہیں سکتا شیطان کہاں کہاں ہم سے کھیلتا ہے. بہت اچھی سوچ ہے, ہم گنہ گار ہیں, ہم گنہ گار ہیں, لیکن اس گنہ گار ہونے کی بعضوں کو ہوتا ہے وہم کی بیماری ہو جاتی ہے کہ اچھا نہیں نہیں کپڑوں پہ شاید گندگی لگی ہوگی, یا میرا وضو صحیح نہیں ہوا ہوگا, یا یہ ہوا ہوگا, اور نماز پڑھنے سے یعنی پہلے تو نماز پڑھی تو شبہ ہوا پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, اور چند مرتبہ کے بعد پھر خیال آتا ہے اچھا نماز پڑھے ہی کیوں جب ہوتی نہیں ہے, یہ شیطانی ہو گیا. جہاں عبادت سے رکاوٹ پیدا ہو تو یہ غلط ہے, جہاں عبادت میں زیادتی پیدا ہو یہ اچھی چیز ہے. الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله, پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش درمیان سے نکلتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں آسمان سے, آسمان یعنی بادل, اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں بادلوں سے. بادل کیسے ہوتے ہیں؟ من جبالٍ, جو پہاڑ کی طرح بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں. فیہا من بردٍ, ان میں بعض اولے بھی ہوتے ہیں, جمی ہوئی برف. ایک تو ہوتی ہے جو ہمارے یہاں, ایک تو بارش کے قطرے پانی, ایک ہوتی ہے برف جو گرتی ہے وہ سنو کی شکل میں پاؤڈر کی طرح ہوتی ہے, کوئی کسی چیز پہ گرے لگتی نہیں, کچھ نقصان نہیں دیتی. اور ایک ہوتے ہیں برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں, وہ جب گرتے ہیں تو وہ اس پر ہے کہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں, کہیں کہیں تو گرتے ہیں تو گاڑیوں کے شیشے. ابھی تھوڑا عرصے پہلے ہی, اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی اس علاقے کا ہو, پتہ نہیں یہ کیلگری وغیرہ کے علاقے میں ہوا تھا غالباً, تو وہاں پر, ہاں اسی علاقے میں, تو وہاں پر تو بعض گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے, اتنے بڑے بڑے برف کے ٹکڑے گرے تھے. یہ ہے ینزل من السماء من جبال, ایک ہی چیز اگر رحمت ہے تو وہی چیز بسا اوقات اس کی ذرا سا شکل بدل جائے اور وہ برف جمی ہوئی آ جائے تو وہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. حالانکہ یہی پانی زمین کی حیات کا ذریعہ ہے, انسانوں کے جینے کا ذریعہ ہے, جانوروں کی حیات ہے, ہر چیز اس کے ذریعے سے باقی ہے. زمین میں پانی ختم تو انسان ختم, ہر جاندار ختم ہو جائے, لیکن یہی چیز جب دوسری شکل میں اترا تو وہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا. اسی طرح انسان کے اعمال, انسان کی حالتیں ہیں. دنیا انسان کے پاس سے راحت کا ذریعہ ہے, لیکن وہی دنیا انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ, اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتارتا ہے بادلوں سے, جو بادل پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں, اس میں سے بعض اولے بھی گرتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ وہ اولے, بعض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ وہ گراتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو گرا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے. کہ بسا اوقات کبھی کسی پر گر جاتا ہے اور اس کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے, وہ تکلیف اس کے لیے کبھی سزا ہوتی ہے یا کبھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ یا کبھی رفع درجات کا ذریعہ, ہر ایک کی حالت مختلف. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ, جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو عافیت دے رکھی ہے تو وہ عافیت میں رہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو عافیت میں رکھا ہے وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے, اور جس کو تکلیف پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تھا, اس سے تکلیف پہنچائے. نہیں نہیں, کبھی اللہ تعالیٰ, وہی میں نے بتایا تین وجہ ہو سکتی ہیں, جس شخص کو نقصان پہنچا ہے تو اس کے لیے کبھی تو صرف رفع درجات کا ذریعہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو مزید بلند درجات دینا چاہتے ہوں گے اس لیے ہوا. کبھی اس نے کوئی غلط کام کیا, اس کو سزا کے طور پر یہ ہوا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس سے, یعنی سزا کے طور پر ہی, لیکن اس میں سزا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کی سزا صرف سزا ہو, ایک ہوتا ہے کہ ایسا کہ اچھا اس کے ذریعے سے اس کو گناہ معاف ہو گئے. تو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ میں تین قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں, يَصْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ, اب جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تین قسم یہاں بھی ہم کر لیں گے. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ, بہرحال وہاں تو تین قسمیں تھیں, یہاں تین قسمیں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے کسی کو عافیت دی تو عافیت اس لیے دی, ہو سکتا ہے کہ اس لیے عافیت دی کہ اور گناہ کرے, اور گناہ کرے, دیکھے گا دیکھو میرا تو کچھ نہیں بگڑا, فلانے کا یہ ہوا فلانے کا یہ ہوا میرا کچھ نہیں ہوا, تو اور زیادہ کبر میں, عجب میں, اللہ کی نافرمانی میں اور بڑھتا ہے, تو اور زیادہ برائی میں چلا جائے گا. اس کے لیے یہ نہ گرنا اس پر, یہ ایک اور مزید سزا, اور سزا کا مزید گناہوں کا ذریعہ بن گیا اس کے لیے. اور بعض ہوتے ہیں جو بالکل کوئی عبرت نہیں حاصل نہیں کرتے, اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ہاں ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت دی الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس نعمت کو نعمت مانتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ, اب مزید یہ کہ اب بارش ہو رہی ہے, بارش پانی, پانی اور آگ کا کوئی جوڑ نہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش جب ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے اس وقت آسمانوں میں بجلی چمک رہی ہے، وہی بجلی جب نیچے گرے تو آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پانی اور آگ کا کیا جوڑ لیکن ہے، یکاد سرا برقہ یذہب بالابصار، اس کی بجلی کی چمک، یہ عورتوں میں نام ہوتا ہے نا بچیوں میں سنا، تو یہ دو طرح کا نام ہے عربی کے لحاظ سے، ہم تو چونکہ اب انگلش کے عادی ہو گئے تو سین یہ ایس اے این اے لکھے لکھے ہم فارغ ہو گئے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جس زبان کا نام ہے اس زبان میں اس کے معنی کیا ہیں، تو بہرحال اصل نام جب رکھا جائے تو جو اصل زبان ہے اس میں سے اس کے معنی دیکھے جائیں، یہ ضروری ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو لفظ ثنا جو نام آتا ہے بچیوں میں، یہ اس کا ایک ماخذ یہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا، ثنا چمک کے معنی میں، برق چمک یہ بجلی ہے اور ثنا اس کی چمک، تو ثنا کے معنی چمک کے ہو گئے، یہ جن کا نام سین نون الف سے آتا ہے، اور بعضوں کا نام ہوتا ہے ثنا، جو ہم نماز کے شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، تو ثا نون الف اور آخر میں حمزہ، تو اس کے معنی دوسرے ہیں، اس کے معنی دوسرے ہیں، بہرحال جب نام رکھا جائے تو یہ سوچ کر رکھا جائے کہ ہم کون سا نام رکھ رہے ہیں، تاکہ عربی میں لکھنا پڑے تو بتاؤ کہ کیسے لکھنا ہے، اور یہ بتاؤ کہ اس نام کا ترجمہ کیا ہے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، اس کی بجلی کی چمک قریب ہوتی ہے کہ انسان کی نگاہوں کو اچک لے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان کبھی اس کی طرف دیکھ کے آنکھ ملا کر اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں میں تیز محسوس ہوتی ہے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات دن کو پلٹتا ہے، رات آئی پھر دن آیا پھر رات پھر دن، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں بس 24 گھنٹے کا ایک نظام ہے، دن آیا رات آئے دن رات سلسلہ بدلتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ رات اور دن، رات اور دن، اور پھر رات اور دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا فرق آتا رہتا ہے، آج مغرب اتنے بجے تو اچھا کل تھوڑا فرق آئے گا، گرمیوں میں اس طرح سردیوں میں اس طرح، یہ پاناما وغیرہ کے علاقے میں بہت قریب قریب یہ پورا سال بھر کا جو ہوتا ہے بہت قریب قریب، زیادہ فرق نہیں ہوتا، ورنہ ہمارے ان علاقوں میں تو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، کبھی تو 9 بجے کے بعد مغرب ہو رہی ہے اور کبھی 5 بجے سے پہلے مغرب ہو رہی ہے، بالکل بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ دن رات کا پلٹنا اور اس میں کمی زیادتی کرنا، یہ اللہ کا ایک بڑا جو نظام ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس میں کیا ہے، ایک بڑی حکمت جس کو قرآن میں اشارتاً اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا بعض جگہوں پر کہ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں بھی فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ بار بار جب ایک چیز پلٹتی ہے نا، انسان کا ایک مزاج ہے کہ ایک چیز جب ایک حالت میں ہے تو انسان شروع میں ذرا ہو سکتا ہے یاد رکھے پھر بھول جاتا ہے، ایک شخص اگر روزانہ اس کو ایک شخص نے کبھی ایک دن کھانا دے دیا یاد رہا، ایک شخص کہتا ہے اچھا میں روزانہ کھانا دوں گا، اب روزانہ کھانا دے رہا ہے چند دنوں تک یاد رہا، پھر تو ایک عادت سی ہو گئی، اب یاد بھی نہیں رہا کہ وہ ہم پر احسان کر رہا ہے، وہ تو گویا روزانہ بس دے رہا ہے، وہ تو اس کا معمول ہے، یہ ایک مزاج ہے انسان کا۔ جو چیز جب عام ہوتی ہے روزانہ ایک چیز روٹین پہ آتا رہتا ہے، نماز، بیچارے جو لوگ اسلام قبول کر کے پہلی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ نماز میں کیا مزہ ہے، وہ جب سجدہ کرتے ہیں ان کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ کیا، ان کو اس میں کیا مزہ آتا ہے، ہم روزانہ کرتے رہتے ہیں عادی ہو گئے، ہمیں یہی ہے کہ کثرت ذکر اللہ سے اس میں ہمیں اور زیادہ دھیان لگے اور دل لگے اور مزہ آئے۔ تو بہرحال یہ دن رات کا بار بار پلٹنا، اس سے فائدہ یہ ہے کہ انسان کو یاد رہتا ہے کہ دیکھو اب دن آیا اب رات آ گئی اب پھر دن آیا، یہ بار بار ایک حالت بدلتی ہے تو انسان کو یاد آتا رہتا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اب ہم مثلا اسی کو دیکھ لیں، عام انسانوں کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کو بھی دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نے جگہ جگہ قرآن میں اس کو جو سمجھایا ہے کہ دیکھو ہر انسان ہمیشہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں معلوم ہوتی، حالانکہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا بننا، وہاں پر یہ پورا انسان بنا کیسے، اس کا دماغ کیسے بنا، اس کی رگیں کیسے بنی، پورا انسان ماں باپ کی شکل اختیار کر کے کیسے اندر بن گیا. لیکن بس چونکہ ایک چیز ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے، تو انسان گویا کہ اس طرف سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن کسی کو یہ کہا جائے، جو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کریں گے، تو مانتے نہیں. کتنے ہیں جس قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو مانتے ہو، دوسری مرتبہ کو نہیں مانتے ہو. وہ ایک چیز جب انسان دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تو عادی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دن رات کو پلٹتے رہتے ہیں تاکہ انسان کو یاد رہے کہ اس نظام کو کوئی چلا رہا ہے، خود بخود نہیں چل رہا ہے. کبھی دن لمبا ہو گیا تو کبھی رات لمبی ہو گئی، یاد رہے کہ اس نظام کو کوئی چلا رہا ہے، کوئی بدل رہا ہے، خود بخود نہیں چل رہا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور یہ اللہ جو دن رات کو پلٹتا رہتا ہے اسی کو وقت کہتے ہیں. دن آیا رات آئے، دن آیا رات آئے، اسی کو وقت کہتے ہیں. اسی وجہ سے ایک اور بات یاد رکھنے کی کہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی کہا جاتا ہے اس کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کی آیت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوزین ابن آدم، ابن آدم بھی ایسے ایسے کام کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس سے وہ مجھے ایزا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہاں اللہ کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، ایزا پہنچا سکتے تھے، لیکن ایسی حرکتیں انسان کرتا ہے کہ اگر اللہ کو تکلیف ہو سکتی تو ہوتی. یعنی انسان اللہ کو تکلیف پہنچانے کے اسباب اختیار کرتا ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، رات دن لانے والا تو میں ہوں. اس لیے حدیث میں منع آیا کہ زمانے کو برا نہ کہو. زمانے کے لوگوں کے اعمال ہمارے اعمال برے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے حالات میں فرق آتا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے اپنے آپ کو برا کہنے کی وجہ ہم کہہ دیتے ہیں زمانہ برا ہو گیا، اب زمانہ ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی شخص کہتا ہے زمانہ ایسا ہے تو اس کا بہت سی مرتبہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ زمانے کے لوگ ایسے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں. لیکن پھر بھی الفاظ بھی انسان ذرا خیال سے استعمال کرے کہ ایسا نہ کہے، اس لیے کہ حدیث میں منایا. یقلب اللہ اللیل والنہار، اس لیے کہ دن رات کا پلٹنا وہ اللہ تعالیٰ ہی کا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں عقل والوں کے لیے، بڑی عبرت ہے عقل والوں کے لیے، سبق ہے عقل والوں کے لیے. آگے پھر چونکہ پانی کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت ایسی ہے اور انسان اس کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے پاکی کرتا رہے، وہی ہمیں یاد دلایا. یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایک جملے میں حکم دے دیتے کہ ہر وقت مجھے یاد رکھا کرو، بس کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہمیں یاد دلا رہے ہیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کو لیے ہمیں ہمارے دلوں کو تیار کر رہے ہیں، ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے کثرت سے یاد کرو، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے، اور دیکھو ان چیزوں کو یاد کرو، اللہ کی قدرت اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اتنی بڑی، اللہ کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے، تمہیں وہاں ذکر اللہ کام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرو تاکہ اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو. اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ ہوگی. ایسا ہی ہے، جس کی عظمت دل میں زیادہ ہوتی ہے اس کو انسان زیادہ یاد کرتا ہے. ہم اپنے آس پاس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو سمجھ لیں، کسی اللہ والا کسی بزرگ سے عقیدت ہو گئی، ہمارے بچے نوجوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کسی پلیئر سے ان کو عقیدت ہو جاتی ہے، بہت اچھا پلیئر ہے، بہت اچھا پلیئر ہے، بار بار اس کا تذکرہ، بار بار اس کا تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ کا بار بار تذکرہ تمہارے زبانوں پہ آئے گا، تمہارے دلوں میں آئے گا. جب کفار کی عظمت دل میں ڈالو گے تو ان کا تذکرہ تمہارے دلوں میں آئے گا اور تمہارے لیے مضر ہو جائے گا. یہ ایک باقاعدہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے بہت سی اسکیمیں بنائی گئی ہیں، سازشیں کی گئی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو گویا اللہ کی یاد اور خالق سے دور کر کے مخلوق کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ کوئی کسی کو بڑا سمجھے گا، کوئی کسی کو ہیرو سمجھے گا، کوئی کسی کی طرف پیچھے جائے گا، انہی کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ختم ہونے والے ہیں، میرا تذکرہ کرو تمہیں کام آئے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا تذکرہ اور اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا، دیکھو پانی اللہ اتارتے ہیں، اس پانی جب پانی زمین پر آتا ہے تو دیکھو پانی ایک ایسی چیز ہے کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا فرمایا ہے پانی سے۔ دابہ اصل کے لحاظ سے دب یا دب و داب بطن کے معنی ہوتے ہیں، پیٹ کے بل جو رینگ کر چلتے ہیں سانپ وغیرہ، ان کو کہا جاتا ہے اصل لغت کے اعتبار سے، لیکن عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لغت کے ترجمہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ جاندار، ہر چلنے والا، اس میں سانپ بھی آ گیا، پیروں پر چلنے والے، دو پیر پر چلنے والے انسان، پرندے دو پیر پر جو چلتے ہیں، اسی طرح جانور چوپائے جو چار پیر پہ چلتے ہیں، اور بعض اس سے بھی زیادہ، سب آ گئے اس میں۔ واللہ خلق کل دابۃ مما، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا۔ اب اس کے معنی کیا ہیں، یہ بھی تفصیل ہے، بات واضح ہے، بہت سے اکثر کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اکثر جاندار وہ ہیں جن کی پیدائش پانی سے ہوئی، یعنی کیڑے وغیرہ بہت سے ہوتے ہیں پانی میں پیدا ہوتے ہیں، انسان وغیرہ پانی یعنی نطفے سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا پانی ہی ہے، اور پھر زندگی باقی رکھنے کے لیے بھی پانی انسان اور جاندار کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو پانی جو ہے انسان کی پیدائش میں بھی اس کا بڑا دخل ہے، اور انسان کی زندگی باقی رہنے میں بھی اس کا بڑا دخل ہے، اور قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ مما وجعلنا من الماء کل شیء حی، قرآن میں اور جگہوں پر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، وہاں پر بھی اس کی تفسیروں میں مفسرین اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ بہرحال مفہوم ہمارے لحاظ سے واضح ہے کہ پانی، چاہے اصل پانی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں ہو، انسان اور جاندار کے، اکثر انسانوں اور جانداروں کے وجود کا ذریعہ ہے، اور پھر پانی انسان اور بہت سے جانداروں کے باقی رہنے کا بھی ذریعہ، زندگی باقی رہنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جو طب جانتے ہیں تھوڑا بہت اتنا تو معلوم ہوگا کہ انسان کے اندر اکثر حصہ جو ہے جسم میں اکثر جو ہے وہ تو پانی اور رطوبت ہوتی ہے، پانی کی کمی سے انسان کی کئی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ مما فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں بعضے وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، سانپ وغیرہ، ومنہم من یمشی علی رجلین، بعضے وہ ہیں جو دو پیر پہ چلتے ہیں، انسان، پرندے، اڑتے بھی ہیں لیکن جب چلتے ہیں تو دو پیر پہ چلتے ہیں پرندے، ومنہم من یمشی علی اربع، بعضے وہ ہیں جو چار پہ چلتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ سب بہت سے ہیں جو چار پہ چلتے ہیں، اور چونکہ اس سے بھی زائد ہیں، بعض کیڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے کئی پیر ہوتے ہیں، اتنے سارے پیروں پر وہ چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہہ کر ان سب کو اس میں داخل کر دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں۔ بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اپنی جانب تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں، ہمارے دلوں کو اس جانب متوجہ فرمانے کی، یعنی گویا کچھ سبق ہمیں سکھائے ہیں کہ دیکھو اللہ، اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرو، اللہ کا جب عظمت دل میں ہوگی، اللہ کی قدرت کا خیال دل میں جب جم جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بار بار دل میں آئے گا۔ کوئی تکلیف پہنچی اللہ کو یاد کریں گے، راحت پہنچی اللہ کو یاد کریں گے، کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر کے، یہ سوچ کر کہ یا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں ابھی، یہ تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، دل میں یہ جذبہ ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ان جذبات کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم دلوں میں جمع لیں. بس یہ ہر کام میں اس کا خیال ہوتا رہے, اور زبان سے اگر ہم زبان سے بھی پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ, تو دل اور زبان دونوں ساتھ ساتھ اگر ہوں تو پھر تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے. لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ دل میں تو اللہ کو یاد کریں, اور اگر دل غافل ہو جاتا ہے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ زبان سے. اس لیے کہ ذکر کی ایک قسم ہوتی ہے زبان سے, ذکر لسانی, ایک ہوتا ہے دل میں اللہ کو یاد کرنا ذکر قلبی, اور دونوں ساتھ مل جائیں اور ہر کام میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کا بھی خیال رکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور دل کے دھیان کے ساتھ کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ہمیں یہ سبق دیا ہے, بہت اہم سبق ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو سبق ہے ان کو اچھی طرح ہمیں ذہنوں میں اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چونکہ بہت بڑی چیز ہے, ہمارے دل دنیا کی اور مختلف قسم کی گندگیوں سے بھرے رہتے ہیں, ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی یاد پیدا فرما دیں, معاذ اللہ اپنی قدرت سے ہی کر سکتے ہیں. جو اللہ بادلوں سے بارش اتار سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی زندگی پیدا فرما دے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور نہیں کرتا دونوں میں فرق ایسا جیسے زندہ اور مردہ. تو جن کے دلوں میں غفلت ہے, دنیا بھری ہوئی ہے, غفلتیں ہیں, گویا مردہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما دیں, اپنی یاد سے آباد فرما دیں, اور محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.